الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم درود پڑھ محمد وآل محمد پر مومنین سے گزارش ہے کہ آپ اگر جمجور ہو کے بیٹھ جائیں اور قریب آ جائیں تو ذرا نوازی ہوگی اور تھوڑا سا ایک مزاج جو ہے وہ محفل مجلس کا اجتماعی ایک انداز بن جائے گا. ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. سورہ مبارکہ نور کی 32 آیت کو سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل کیا گیا اور اس آیت کو کہ جسے عام طور پر آپ اس وقت سنتے ہیں کہ جس وقت کہیں پر نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء کہ تم نکاح کروا دو ان لوگوں کا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں, مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے ہوں, اور اگر وہ غریب ہیں, فقیر ہیں, نادار ہیں, یغنہم اللہ من فضلہ, تو تم گھبراؤ مت, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, بے نیاز کر دے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت بھی رکھتا ہے اور اللہ بہت زیادہ علم بھی رکھتا ہے. اس آیت کو سرنامہ کلام بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ ایام فاطمیہ کے اعتبار سے ایک شب جمعہ کا گیپ ان تقاریر میں, ایک یا دو شب جمعہ کا گیپ ان تقاریر میں آئے گا, ایک ہی آئے گا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, لیکن چونکہ موضوع اتنا اہم ہے لہذا باوجود اس درمیان میں آنے والے گیپ کو اسے غمز نظر کرتے ہوئے مومنین کی جانب سے بھی دو مختلف موضوعات پر یہ اصرار تھا کہ گفتگو کی جائے, اور دونوں ہی موضوع, بلکہ تین موضوع, اور یہ تینوں ہی موضوع آپس میں بہت زیادہ ریلیٹڈ. ایک جانب جو آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, ساس سسر کا جھگڑا ہو گیا, نہیں ساس اور سسر کا جھگڑا تو میں نے غلط کہہ دیا, ساس اور بہو کا جھگڑا, سسر اور سالے کا نہیں, یہ مردوں کا ڈپارٹمنٹ بھی کم جھگڑا ہوتا ہے, لیکن بہرحال جب ہوتا ہے تو بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. میاں اور بیوی کا جھگڑا, تو ایک یہ جو فیملی پرابلمز رہتے ہیں, کہا گیا کہ مولانا اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی, اس کے بارے میں بات کیجیے. پھر دوسرا ایک تقاضا یہ کہ آخر کیا طریقہ کیا جائے اختیار کہ ہماری اولاد کی تربیت اچھی سے اچھی, اگر دیر ہو گئی ہے تربیت کرنے میں تو کیا اب کوئی چیز ریورسیبل ہے, کیا ممکن ہے, امکان ہے. ہم نے اگر اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں کی ہیں تو کیا ان غلطیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اولاد کے اعتبار سے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں امام یہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں جب جواب دیا کہ جب کسی نے پوچھا کہ خدا بند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے اموال میں اور تمہاری اولاد میں شریک ہو جاتا ہے، تو صحابی نے کہا کہ فرزند رسول مال میں شریک ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ غذا حرام، illegal earnings، لیکن اولاد میں شیطان کس طرح شریک ہو جاتا ہے؟ تو اس کی مختلف وجوہات کے ساتھ ایک اور وجہ جو عام طور پر نہیں سنی گئی جو امام نے بیان فرمائی، وہ وہی وجہ ہے کہ جس کی جانب جب تربیت اولاد کا مرحلہ آتا ہے اور جب باپ اور ماں ان چیزوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ ناامیدی سی چھا جاتی ہے، اور وہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ دیکھو بعض اولادیں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی بلکہ اپنے باپ کی شکایت کریں گے، قیامت کے دن شکایت کریں گے، کس بات کی شکایت؟ اس بات کی شکایت کرے گی وہ اولاد کہ پروردگارہ ہمارے اندر صلاحیت تھی کہ ہم ولی خدا بن جاتے، اولاد میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ ولی خدا بن جاتا، لیکن ہمارے والد نے جو اشتباہ کیا اس کی وجہ سے ہم جو ولی خدا بننا چاہتے تھے یا بن سکتے تھے ہم نہ بن پائے۔ پوچھا کہ فرزند رسول آخر باپ کا کون سا عمل؟ تو امام نے فرمایا، میں بہت احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، کہ مثلا اس شخص نے کسی نامحرم کو نگاہ غلط سے دیکھا اور پھر اس اپنی خواہش کا ازالہ جو اس کی زوجہ ہے اس کے ذریعے سے کیا، تو گویا اس نے شیطان کو اپنی اولاد میں شامل کر لیا۔ یا مثلا بہت معذرت کے ساتھ ایک شخص، بہت معذرت کے ساتھ، کہ جو بیہودہ چینلز یا بیہودہ سائٹس یا بیہودہ تصاویر دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی زوجہ سے مقاربت کرتا، تو گویا ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنی اولاد کے اندر شیطان کو شریک بنا رہا ہے، اور یہ وہ اثر ہے کہ اس کی یہ اولاد، اس کا یہ فرزند ولی خدا بن سکتا تھا لیکن اب نہیں بنا، تو وہ اولاد قیامت کے دن شکایت کرے گی اپنے باپ کے خلاف کہ پروردگارہ اس کے اس عمل کی وجہ سے ہم تیرے مقربین ہونے سے رہ گئے۔ تو بہرحال ایک جانب یہ تقاضا کیا گیا کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ بات کی جائے، اور پھر ان دونوں موضوعوں سے جڑا ہوا ایک انتہائی اہم موضوع کہ جس پر یوتھ کے اعتبار سے تو ہم نے تفصیلا گفتگو کی ہے یوتھ کے ساتھ، لیکن خود ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوا، اور ان دو موضوعات کے ساتھ اس تیسرے موضوع کا لنک ایک مسلسل تقاضا کر رہا ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ گفتگو ہو، اور وہ یہ تربیت اولاد، اولاد کیسی، کس طرح کی، کس انداز کی۔ تربیت اولاد کے مرحلوں میں سے اہم ترین مرحلہ نمبر ون خود گھر کا ماحول، یعنی شادی کے بعد بلکہ اولاد ہونے جانے کے بعد جو گھر کا ماحول، ایک یہ مرحلہ جس میں وہ سارے فیملی پرابلمز، وہ سفاری فیملی صفات، وہ ساری جھگڑے، وہ ساری بےحد، جو کچھ بھی گھر میں ہو رہا ہے وہ ماحول، تو ایک یہ ٹاپک اس میں آ گیا۔ دوسرا ٹاپک کہ جو یہ تربیت اولاد کا عنوان اپنے آپ سے لنک کر رہا ہے وہ ہے شادی سے پہلے کا ٹاپک، کہ ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں اس سے پہلے اس کی مثال ایسی نہیں تھی، 3%, 2% سننے میں آتا تھا کہ صاحب فلاں کی گھر میں طلاق ہو گئی، لیکن اب نہ جانے کیوں، بلکہ نہ جانے کا لفظ غلط ہے، واقعاً پتہ ہے کہ کیوں، اب صورت حال یہ ہے کہ 2, 3, 10, 15, 20 نہیں 30 اور 40% تک کیسز ہو گئے ہیں طلاق کے ہماری کمیونٹی کے اندر، چاہے مشرق میں ہو، مغرب میں تو بہت ہی برا حال ہے، یعنی مغرب میں جو حال ہے، یورپ میں جو حال ہے، اس کی تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس طریقے سے روکا جائے، اس لیے کہ وہاں کی گورنمنٹ کے کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو بلا وجہ بیٹھے بٹھائے یہ شوق دلاتے ہیں عورتوں کو کہ عورتیں جو ہیں وہ طلاق حاصل کریں. بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر. تو اب یہ تین ٹاپک، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اور ان دونوں کا اثر اور لنک ہو جانا جو ثمرائے زندگی ہے، جو فؤاد زندگی ہے، یعنی اولاد اور اس کا کردار. تو اس اعتبار سے جب ہم ترتیب کو مد نظر رکھتے ہیں تو ان مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ وہی ہے کہ جس کی جانب اس اعتبار سے میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر انسان بلکہ خصوصاً ہر نوجوان کی زندگی میں دو مرحلے انتہائی امپورٹنٹ، اس کی لائف کے اندر دو موڑ اور دو ٹرن ایسے آتے ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ. ایک وہ مرحلہ کہ جس وقت وہ اپنے فیوچر اور کیریئر کے لیے کسی لائن کا اختیار کر رہا ہوتا ہے، کسی لائن کو سلیکٹ کرنا، اور دوسرا مرحلہ جب وہ اپنی زندگی کے لیے ایک شریک حیات کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے. یہ دونوں ہی مرحلے انتہائی اہم ہیں، اس کے فیوچر، اس کے کیریئر، آنے والی زندگی پر پازیٹیولی نیگیٹیولی ہر اعتبار سے جو اثرات آنے والے ہیں، ان دو مرحلوں میں صحیح فیصلہ اس کو صحیح سمت میں لے کر جائے گا، جلد بازی، عجلت، جذبات اور امیچیور فیصلہ اسے بدبختی اور پریشانی کی جانب لے کر جائے گا. اچھا، ان دو مرحلوں میں بھی عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پہلا والا اسٹیج ہے، وہ والا مرحلہ کہ جس میں آپ نے اپنے کیریئر کے لیے کسی لائن کا انتخاب کرنا ہے، تو ماں باپ بھی بہت انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی بہت انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، نوجوان بھی بہت توجہ دے رہا ہوتا ہے، بہت معلومات اکٹھی کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جو دوسرا مرحلہ، اس کو پرائیورٹی کے اعتبار سے اتنا زیادہ اہمیت اس کو نہیں دی جاتی. جبکہ اطمینان رکھیے، اگر پہلے والے مرحلے میں تھوڑی بہت فیلئر ہو بھی جائے، دوسرا والا مرحلہ اگر اس میں صحیح قدم اٹھا لیا اور صحیح انتخاب کر لیا، تو پہلے والے مرحلے کا جو ویکیوم ہے، اس ویکیوم کو بھی یہ دوسرا والا مرحلہ اگر صحیح انتخاب ہو جائے تو پر کر سکتا. اس لیے کہ عورت کی بہت ساری کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ، اگرچہ ہم جو کہتے ہیں کہ عورت ایک ضعیف مخلوق، لیکن ایک اعتبار سے اتنی قوت خداوند عالم نے اس کے اندر رکھی کہ یہ مشاہدے میں آئی ہوئی بات کہ کردار اور بلندی عظمت کے اعتبار سے کچھ ایسی خواتین بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کو پستی سے بلندی کی طرف پرواز دلا دی. یہ نہیں کہ چپڑاسی سے ایم ڈی بنا دیا. ایک عام بلکہ شاید ایک کم سطح کے مومن سے انتہائی باکردار مومن بنا دیا، اور اس کے وائس ورسا میں بھی بہت زیادہ دخالت اور جو مداخلت ہے وہ خواتین کی پائی جاتی ہے کہ شوہر جو ایک اچھے کردار کا مومن تھا، اچھا انسان تھا، کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ کردار کے اعتبار سے بالکل ہی لو لیول پر آ گیا. تو فرش سے عرش کی جانب بھی لے جانے میں عورت کا ہاتھ، اور عرش سے زمین میں گرا دینے میں بھی عورت کا ہاتھ. حتیٰ یہ تو میں فقط کردار وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، رزق، انسان کی آسودگی، انسان کی معاشی ترقی، ان تمام چیزوں کے اندر خاص طور پر عورت کا بہت زیادہ حق ہے. اور یہ بالکل صحیح کہ جو رزق آتا گھر کے اندر وہ عورت کی وجہ سے آتا ہے، اور اس کا مشاہدہ بہت سارے نوجوانوں نے کیا. شادی سے پہلے حالت کیا تھی، شادی کے بعد حالت کیا ہو گئی. اب یہ ہمارے بزرگوں کی حماقت ہے کہ وہ اس وقت تربیت میں بھی وہی گڑبڑ اور اولاد کی شادی کے اعتبار سے بھی وہی گڑبڑ. تربیت کے اعتبار سے جیسے ابھی ہم ہیں بردبار, جیسے ابھی ہمیں سنجیدہ, جیسے ابھی ہم نماز شب پڑھنے والے ہیں, کوشش یہ کہ بس بالکل ہماری ڈیٹو کاپی ہماری اولاد بن جائے, یہ فالس ایکسپیکٹیشن. اور اسی طریقے سے جب شادی کا مرحلہ آتا ہے تو لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں, جبکہ بھول گئے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو گھر کے اندر کیا تھا, جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا. لیکن وہ جو آنے والا داماد ہے اس کی نوکری بھی بہت اچھی ہونی چاہیے, اس کا گھر بھی بہت اچھا ہونا چاہیے, بینک بیلنس بھی بہت اچھا ہونا چاہیے اور گاڑی بھی بہت اچھی ہونی چاہیے, موبائل وغیرہ تو اب سائٹ کی بات ہو گئی. تو اب یہاں پر بھی وہی بات کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ جس وقت آپ نے شادی کی تھی واقعا کیا آپ اتنے زیادہ ڈیولپ تھے؟ جب آپ ایسا نہیں تھے, تنکا تنکا کر کے آپ نے ایک مرتبہ باغ بنایا, تو اس کو بھی مہلت دیجئے, موقع دیجئے. دونوں اعتبار سے میں نے بتایا, اگرچہ جو پہلا مرحلہ ہمارا بن رہا ہے, یہ تین مرحلے جو میں نے بیان کر دیے اب دوبارہ ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, جو پہلا مرحلہ بن رہا ہے یعنی اپنی زندگی کا وہ دوسرا اہم ترین موڑ کہ شریک سفر, شریک حیات, اس کا انتخاب. ہم اپنے بزنس میں جب کسی کو پارٹنر بناتے ہیں تو تھوڑا بہت اس کو کھنگال لیتے ہیں, لاس نہ ہو جائے, دھوکہ نہ دے دے, اور وہ کہ جو زندگی ہے اہم ترین سرمایہ ہے, وہ دن اس زندگی کے جن میں کوئی دوبارہ سے ریورس گیئر نہیں ہے, جو دن چلا گیا اس کے بعد وہ دن واپس آنے والا نہیں ہے, وہ زندگی اس میں ہم کس کو پارٹنر بنا رہے ہیں, وہ زندگی اس میں ہم اپنے بیٹے کے ساتھ شریک سفر کس کو قرار دے رہے ہیں, یا اپنی بیٹی کے ساتھ شریک سفر کس کو قرار دے رہے ہیں. ہم نے جو گلاسز پہن لیے, ہماری جو زاویہ نگاہ ہے اتنی چینج ہو گئی اور اتنی بدل گئی اور اتنی مادیت اس کے اندر آ گئی اور اتنے خراب ویژن ہو گئے کہ ہمیں واقعا بعض اوقات بہت قریب کی چیز بھی بہت دور دکھائی دیتی اور بعض اوقات دکھائی بھی نہیں دیتی. کرائیٹیریاز ہمارے اس قسم کے بن گئے شادی کے سلسلے میں, چاہے بچی کی شادی کر رہے ہیں چاہے اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں, کرائیٹیریاز کیا بنائے ہوئے, ہاں 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 کہہ کے تو بول دیا جاتا ہے بھائی ماشاءاللہ دین اور سب کچھ, لیکن کیا مطلب ہے دین سے؟ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے ماشاءاللہ بچی نماز پڑھتی ہے, بچے کے چہرے پر داڑھی ہے, نماز پڑھتا ہے, کیا یہی دین کافی ہے؟ کیا یہی گھر کو اچھا بنا دے گا؟ یقیناً نماز بہترین چیز, لیکن دینداری سے مراد شادی میں اور اس بندھن میں کیا ہے وہ انتہائی ہے. اور جب ان چیزوں کو ہم غور سے دیکھتے نہیں ہیں, غور سے اس کے بارے میں جیسے کہنا چاہیے ہم توجہ نہیں دیتے اور اس کو اپنی پرائیورٹی کی لسٹ میں سر فہرست نہیں رکھتے, تو پھر آگے جا کے پریشانیاں ہوتی ہیں. اور پھر یہ پریشانیاں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں, گھر میں جھگڑے ہونے کی وجہ سے ان جھگڑوں کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے اور پھر تربیت اولاد کے لیے ہم بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے غلطی کہاں پر کی جاتی ہے, غلطی اس اسٹیج میں کی جاتی ہے, بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تربیت اولاد کا سلسلہ اولاد کے وجود میں آنے سے 20 سال پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. 20 سال پہلے سے, یعنی وہ نوجوان جو چاہتے ہیں اپنی زندگی اچھی رکھیں مستقبل میں, جس طرح انہوں نے کیا ہے اپنے اولاد, اپنے والدین کو تنگ, جانتے ہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو, 20 سال پہلے یعنی 20 سال پہلے جو کچھ کیا ہے اس کے اثرات منتقل ہوں گے اولاد کے اندر. تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر تربیت اولاد کا مسئلہ بھی آ رہا ہے, جس کے اندر ہماری فیملی لائف کے جو روزمرہ کے پرابلمز وہ کیا ہیں اور ان کا سولوشن کیا ہے وہ بھی آ رہا ہے. لیکن وہی میں کہوں گا کہ دل اور گردہ تھام کے ان تقاریر کو آپ نے سننا, اس لیے کہ کافی عرصے تک اب ہمارا موضوع یہی رہے گا شب جمعہ کی مجالس میں, ترتیب ہماری یہی رہے گی. درمیان میں جو باتیں آئیں, جو سوالات ہوئے, انشاءاللہ ہمیشہ سے آپ کے سوالات کو میں ویلکم کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو دونوں اعتبار سے میں نے بتایا کہ رزق کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، آپ کی زندگی کی ترقی کے اعتبار سے بھی عورت کا بہت زیادہ اس میں کردار ہے. بلکہ اب دیکھیے، بعض چیزیں کہیں پر فٹ ہو جائیں تو اس کو پرسنل اٹیک نہ سمجھیے گا کہ مولانا نے آج ہماری فیملی کے بارے میں جو مجلس پڑھ دی. حتیٰ صحت کے بارے میں بھی ہے، آپ کی صحت اور تندرستی، بلکہ معذرت کے ساتھ جو لفظ حیات القلوب کے اندر، حتیٰ آپ کی جوانی اور آپ کا بڑھاپا، اس کا تعلق بھی آپ کی لائف پارٹنر سے. اس لیے کہ روایت میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا کہ جو بہت امیر تھا، بہت امیر، اور اس کی دو بیویاں تھیں. ایک بیوی اس کی انتہائی نیک اور باکردار، اور دوسری بیوی بہرحال وہ فاحشہ تو نہیں تھی لیکن اچھے کردار کی نہیں تھی، اچھے اخلاق کی نہیں تھی. اور وہ لفظ عفیفہ آیا، یعنی وہ حیا اور وہ شرم اس بیوی کے اندر نہیں تھی جو دوسری بیوی کے اندر تھی. تو اب امام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے جب مرنے کا وقت آیا، اب اس کے کچھ بیٹے ہیں، ایک لڑکا اس کی اس ایک زوجہ سے اور دو لڑکے جو ہیں اس دوسری زوجہ سے ہیں جو اتنی زیادہ عفیفہ نہیں. جس وقت اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ سارا میرا مال اور ساری میری جائیداد، یہ تم میں سے کسی ایک لڑکے کی ہوتی، بس کس کی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے کچھ نہیں بیان کیا، تم میں سے کسی ایک لڑکے کی، یہ میری پوری جائیداد، یہ پوری میرا مال اس کا. یہ کہا اور مر گیا. اب یہ تین اس کے لڑکے، اور تینوں کے تینوں ظاہری بات ہے ہر ایک اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے چھوٹے والا کہ میں ہوں باپ کا مقصود میں تھا، دوسرا کہہ رہا ہے میں تھا، تیسرا کہہ رہا ہے میں تھا. یہاں تک کہ مشورہ دیا گیا کہ قاضی کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے فیصلہ لو کہ وہ کیا کہتا ہے. کیس قاضی کے پاس پہنچا اور انتہائی عجیب و غریب کیس. قاضی نے اسی وقت کہا کہ بھائی تمہارا کیس اتنا عجیب ہے کہ تمہارے اس کیس کو میں سالو نہیں کر سکتا. ہاں ایک مشورہ دیتا ہوں، تین بھائی ایک مقام پر رہتے ہیں، تم ان تینوں بھائیوں کے پاس جا کے مشورہ لو، وہ انتہائی عقل مند ہیں، وہ تمہیں مشورہ دیں گے اور پھر جو وہ مشورہ دیں اس پر عمل کرنا. اب یہ تینوں بھائی چلے ان تین بھائیوں کے پاس کہ جن سے مشورہ لینا. سب سے پہلے بھائی کے پاس گئے جو ایک بوڑھا آدمی تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا پرابلم ہے. اس نے سنا، کہا کہ نہیں مجھے اس کا جواب تو نہیں آ رہا، تم ایسا کرو میرے جو مجھ سے بڑا بھائی ہے اس کے پاس جاؤ. اب یہ بڑے بھائی کے پاس گئے تو دیکھا کہ بہت بوڑھا آدمی نہیں ہے، ادھیڑ عمر آدمی، یعنی جو پہلا بھائی تھا جس کے پاس سے ہو کر آئے، فرض کیجئے کہ وہ اپیئرنس میں 70 اور فرض کیجئے 80 ایئرس کا، اور اب جو آدمی آ رہا ہے ادھیڑ عمر کا، یعنی تقریباً 50 پلس کے اندر. اور اس پہلے والے نے کیا کہا ہے، میرے بڑے بھائی سے مل کے آؤ. اس آدمی نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سنی ہے لیکن تمہارا کیس سمجھ میں نہیں آیا، تم لوگ ایسا کرو کہ ہم دونوں کا جو بڑا بھائی ہے اس کے پاس جاؤ. اور اس نے اپنے سے بھی بڑے بھائی کی جانب بھیجا. یہ تینوں بھائی جب اس کے پاس گئے، سب سے بڑے بھائی کے پاس، تو دیکھا ایک بالکل ینگ ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہوا. اب تو واقعی ان کو شوق سا لگ گیا، اور اب انہوں نے کہا کہ ہمارے کیس کو تو چھوڑ دیجئے، کیا تھا وہ بعد میں فیصلہ ہوگا، پہلے یہ بتائیے یہ کیا کسوٹی ہے، یہ کیا پہیلی ہے کہ آپ کا جو سب سے چھوٹا بھائی تھا سب سے بوڑھا، منجلا اس سے ذرا کم بوڑھا، اور سب سے بڑا بھائی سب سے زیادہ جوان، اس کا راز کیا ہے؟ جوانی کا راز تو ویسے ہی لوگ اس پہ بہت خرچ کرتے رہتے. تو ایک مرتبہ اس نے جواب دیا کہ دیکھو بات یہ, میں نے کیا بات کی کہ عورت شریک حیات نہ صرف رزق نہ صرف کردار بلکہ جوانی صحت اور تندرستی میں بھی اس کا ہاتھ. کا بات یہ کہ جو ہمارا سب سے چھوٹا بھائی انتہائی بردبار اور انتہائی صبر اور حوصلے والا, لیکن اس کی بیوی انتہائی بدمزاج, ہر وقت تانے, ہر وقت ڈونٹنگ, ہر وقت جھگڑا, اور وہ اس کی تمام برائیوں کو جو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے, اس برداشت نے اسے بوڑھا کر دیا. اور اس سے جو بڑا بھائی ہے, جو اس کی زوجہ درمیان کی, یعنی بہت زیادہ اچھی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ بدمزاج بھی نہیں, گاہے بگاہے بدمزاجی کرنے پر آتی ہے تو پورا دن ہی ٹینشن میں چلا جائے. ہوتی ہیں بعض خواتین کے آفس میں جا رہے, ایک جملہ فقط کہہ دیا کہ وہ پورا دن وہی ایک جملہ جو ہے وہ آگ لگاتا رہے گا, اور کہنے کو وہ خاتون خانہ بہت خاموش مزاج کی. تو خاموشی سے بھی بڑے خطرناک تیر مارنے والی خواتین ہوتی ہیں کہ جو انسان کو, اچھا یہ تیر کا لفظ خواتین کے ساتھ میں نے کہہ دیا, اس کو کہیں اور لے کر مت جائیے گا, یعنی ایسے جملے جلا دینے والے کہ آدمی کا دماغ جو ہے وہ پکتا رہ جائے. پھر آفس میں جا کے کلیگ سے بھی جھگڑا کر رہا ہے, دوستوں سے بھی جھگڑا کر رہا ہے. کہا کہ اس کی بیوی بدمزاج بھی اور خوش مزاج بھی ہے, کبھی بدمزاجی کبھی خوش مزاجی. تو بہرحال تھوڑا بہت جو نیگیٹو اثر آتا ہے اس کی بدمزاجی کا اس کو برداشت کرتا ہے, تو وہ جو اثر ڈالا ہے اس کی وجہ سے یہ تمہیں کچھ ذرا کم بوڑھا لگا. اور میری جو بیوی, اب جو اس نے کہنا شروع کیا تو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے تو کہا جائے گا کہ صاحب یہ تو زن مرید ہے. خیر بہت سارے واقعات. تو اب اس نے کہا کہ اللہ کا بہت کرم, خدا کا بہت احسان, رسول کی حدیث کہ مومن کے لیے سعادت میں سے بہت بڑی سعادت جو خدا اسے دنیا میں دیتا ہے وہ ہے نیک اور صالح بیوی مومن کے لیے. اور روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کی بدمزاجی اور بدتمیزی پر صبر کرتا رہے, بہت مشکل, اس لیے کہ بہرحال مرد ہے. اچھا مرد کو بہت ساری باتیں برداشت ہو بھی جائیں, لیکن جب وہ دیکھے کہ دوستوں کے درمیان ایسی چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں, رشتہ داروں کے درمیان ایسی چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں, تو بلا وجہ اسے بلی مارنے کا ویسے ہی دل چاہے گا. یہ ایک ضرب المثل ہے جو بیان کی جاتی ہے, بلی کو مار دینا. تو بہرحال روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو مرد اپنی زوجہ کی, اپنی بیوی کی بدتمیزیوں کو, تلخ باتوں کو برداشت کرتا رہے, خون کے گھونٹ پی رہا ہے, بڑا مشکل کام ہے. امام فرماتے ہیں, رسول فرماتے ہیں کہ اسے اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا ثواب حضرت ایوب کو ان مصیبتوں پر دیا گیا تھا جن مصیبتوں میں انہوں نے صبر کیا تھا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیوی, اگر کوئی زوجہ اپنے بد مزاج شوہر کے آئے دن کے تلخ کاموں کو برداشت کر رہی ہے, صبر کر رہی ہے, شوہر بدتمیزی کر رہا ہے, بد زبانی کر رہا ہے, کہ رسول نے فرمایا کہ کریم ترین آدمی اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو جانچنے کا طریقہ یہ کہ یہ دیکھو کہ اپنی زوجہ سے کس طرح کی نشست و برخود کرتا ہے. اور لئیم ترین شخص اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کون ہے, سب سے برے اخلاق کا آدمی, اسے آفس میں نہ دیکھو, اسے دربار معصومین میں نہ دیکھو, اسے کہاں دیکھو, اسے دیکھو کہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ برتاؤ کرتا. اور آپ کو بتائے کہ جو ایام فاطمیہ میں بعض لوگوں کی جانب جو ہم نفرین کرتے ہیں, ان میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ تاریخ میں ثابت ہے کہ عورتوں کے معاملے میں انتہائی بدتمیز انسان تھا, انتہائی بدتمیز انسان. خیر تو اب وہ عورت, وہ مومنہ کہ جو اپنے شوہر کی بدتمیزیوں کو برداشت کرتی رہے تو اسے اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا ثواب جناب آسیہ خاتون کو دیا گیا تھا. وہ آسیہ خاتون کہ جو فرعون کی زوجہ تھی اور بعد میں فرعون نے کتنے شکنجوں اور ظلم و ستم کے ساتھ جناب آسیہ خاتون کو شہید کیا تھا, تو جو بھی ان کا اجر ہے وہ اجر اس مومنہ کو دیا جائے گا. تو تو بہرحال انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہماری داستان ہے، ہماری بپتا ہے، لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ہمارا چھوٹا بھائی سب سے چھوٹا بھائی سب سے بڈھا، اور اس سے ذرا بڑا بھائی اس سے ذرا جوان، اور سب سے چھوٹا بھائی سب سے زیادہ جوان، اور پھر کہا کہ اچھا چلیے اب ہمارا بھی ذرا سلوشن بتا دیجئے۔ تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو میں تمہارے اس مسئلے کو حل کر دوں گا، ایک میری شرط، اور وہ یہ ہے کہ جاؤ اور جا کے اپنے باپ کی قبر کو کھودو، اس کی ہڈیوں کو لے کر آؤ اور میرے سامنے اس کی ہڈیوں کو جلاؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا اور کون حقدار ہے اور کون وارث۔ بعض اوقات لالچ اور ہوس میں، مختلف قسم کی ہوس اور لالچ ہوتی، پیسے کی بھی ہوس ہوتی ہے، خلاف شرم و حیا بھی ہوس ہوتی، اور ایک ہوس ہوتی ہے بہو کی ہوس کہ وہ ساس کے ناک کٹوا دے، اور ساس کی ہوس کہ وہ بہو کی ناک کٹوا دے، لہذا پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس کے دروازے پر جا رہی ہیں، کسی بنگالی عامل کے دروازے پر جا رہی ہیں، کسی جادوگر اور شاعر کے دروازے پر جا رہی ہیں، انہیں بس اپنا کام کروانا، اور انہیں نہیں پتا، انہیں نہیں پتا کہ روایت کا جملہ ہے کہ جو کوئی بھی کسی جادو کرنے والے کے پاس جائے گا، جتنے قدم وہ چل کر جائے گا اتنے ہی قدم وہ اسلام اور ایمان سے نکلتا چلا جائے گا۔ تو ایک ہوس ہوتی، اب یہاں پر بھی کروڑوں کا معاملہ، اس نے یہ کہا کہ آپ یہ کام کیجیے، وہ جو غیر عفیفہ بیوی تھی اس کے دونوں بیٹے بھاگتے ہوئے قبر کی جانب گئے، اور وہ جو پہلی بیوی جو عفیفہ تھی اس کا بیٹا تلوار نکال کے اپنے باپ کی قبر کے سامنے کھڑا ہو گیا، خبردار میں اپنے بابا کی قبر کو کھودنے نہیں دوں گا، تمہیں اگر پیسہ چاہیے میں وڈرا ہوتا ہوں، لیکن نو اس کی اجازت میں نہیں دوں گا کہ تم میرے باپ کی قبر کو کھودو اور اس کی ہڈیوں کی توہین کرو۔ اب یہ دونوں بھاگتے ہوئے آئے دوبارہ اس بھائی کے پاس اور کہا کہ بھائی دیکھیے ہم نے تو کوشش کی تھی، لیکن کیا کیا جائے، وہی معنی بن گیا، ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن اس نے رکاوٹ پیدا کر دی۔ اس نے کہا کہ اسے بلاؤ۔ جب وہ آ گیا اور ان دونوں سے کہا کہ جاؤ جا کے جتنی دولت ہے وہ لے کر آ جاؤ اپنے باپ کی، وہ جتنی دولت وولت تھی جواہرات لے کر آ گئے، اور خوش خوش آ رہے ہیں کہ اب ہمیں ہمارے، ہم نے ایکسکیوز دے دیا کہ بھئی ہم تو تھے کرنے والے کام۔ لیکن اس نے ایک مرتبہ وہ ساری دولت اس عفیفہ بیوی کے اولاد کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ تمہارے باپ کی وصیت جو تھی وہ اس کے لیے تھی، اور یہ وصیت اس لیے کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نام واضح کر دیتا تو تم دونوں کے دونوں مل کر اس کو قتل کر دیتے، تو اس کی زندگی کو محفوظ رکھنے کا طریقہ اس نے یہ اختیار کیا، اور اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ شخص حقیقی وارث۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، تو جو حقیقی وارث ہوتا اس کا طرز عمل آپ نے دیکھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے چاہے میرا حق ملے یا نہ ملے لیکن میرے باپ کے لاشے کی توہین نہ ہو، تو اب چاہے علی کو حق ملے یا نہ ملے لیکن پہلے رسول کو غسل و کفن دینا ہوگا۔ عجیب تاریخ ہے واقعی، اب آ گیا ہے موقع تو ایک دو جملے سن لیجئے، عجیب تاریخ، یعنی تاریخ ہے جملہ، رسول کہہ رہے ہیں کہ جائیے اسامہ کے لشکر کے ساتھ جاؤ، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہم چلے گئے رسول کا انتقال ہو گیا تو ہوگا کیا، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی، تاریخ بھری پڑی۔ سست روی سے آخر جب رسول باہر نکلے اور باہر نکل کے جلال کے عالم میں فرمایا کہ اب جو نہیں نکلے گا تو اللہ کی اور رسول کی اس پر لعنت، تو پھر ایک مرتبہ مرے ہوئے دل کے ساتھ کچھ افراد اسامہ کے ساتھ نکلے، اور پھر شروع میں تو یہ بھی بہانہ بنایا تھا کہ یا رسول اللہ ہم اسامہ کے ساتھ جاتے لیکن ہم اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے، ہم اتنے عمر رسیدہ، اسامہ وہ چند برس کا نوجوان، اچھا نہیں لگتا کہ ہم اسامہ کی سرکردگی میں اس کی اطاعت کریں، وہ ہمارا جنرل بن جائے، گویا ابھی سے رسول میسج دے رہے تھے، ابھی سے رسول نے میسج دے دیا تھا کہ کل علی کی کمسنی کا بہانہ نہ بنانا۔ تو ایک مرتبہ، عجیب تاریخ، باقاعدہ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول نے جب کہا یہ فرمایا کہ لعنت ہوگی اس شخص پر، ایک مرتبہ باہر نکلے، اور سست روی سے چل رہے ہیں اور ایک کان لگے مدینے کی طرف کہ کوئی خبر آئے اور ادھر خبر آئی. اچھا آپ نہیں جا رہے تھے, سست روی سے چل رہے تھے, اور اس لیے کہ رسول کا انتقال ہو گیا, ہم اس موقع پہ نہ ہوں تو کیا ہوگا. ادھر رسول کا انتقال ہوا, رسول کا لاشا پڑا ہوا ہے, لاشے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا, رسول کا جس میں اتھر اور نازنین پڑا ہوا ہے, سوائے علی علیہ السلام کے کوئی اور غسل و کفن نہیں دے رہا, سوائے علی علیہ السلام کے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا. تو جو حقیقی وارث ہوتا ہے, وہ جس کا وارث ہوتا ہے اس کی عزت کا احترام کرتا ہے, چاہے اسے اس کا حق ملے یا نہ ملے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو ایک جانب یہ صحت اور تندرستی کے اعتبار سے زوجہ کا کتنا ہاتھ اور کتنا دخل. ہاں اتنا تو بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ بھائی ذرا کالا کولا تو لگا لیجئے, ذرا بالوں کو ڈائی کر لیجئے, کیا بڈھے بن کے جا رہے ہیں اور یہ ساری باتیں. اچھا شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر مستحسن سمجھا گیا اور یہ تاکید کی گئی شوہروں کے لیے بھی کہ وہ اپنے آپ کو زیب و زینت میں رکھیں, اپنے اندر سے بدبو نہ آئے, اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے سروں کو نہ منڈوائیں, باقاعدہ یہ آیا آداب کے اندر. اچھا خواتین کے بھی کچھ آداب ہے, لیکن وہ جب موقع آئے گا اسی موقع پر میں بیان کروں گا. یہ دو آداب وہ ہیں کہ ہمارے بعض, چاہے وہ خواتین کے اندر خوش تقوی والی کچھ خواتین ہوں یا ہمارے مردوں اور مومنین کے اندر کچھ خوش تقوی والے مرد ہوں, کچھ اس طریقے سے ان پر تقوی چھا گیا ہے کہ یہ جو حقوق کہ جو اسلام نے بیوی کے لیے مرد پہ رکھے ہیں ان خاص تعلقات کے, اور مرد کے لیے بیوی پر رکھے ہوئے ہیں, لیکن دونوں ہی ان حقوق کو ادا نہیں کر رہے, بگاڑ رشتوں میں پیدا ہو رہا ہے, مرد کہیں اور جا رہا ہے, کہیں اور دلچسپی لے رہا ہے, معذرت کے ساتھ خواتین کہیں اور, یہ لفظ میں مکمل نہیں کروں گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو یہ وہ مرحلہ شادی سے پہلے کا مرحلہ کہ کس سے ازدواج کرنی ہے. لنکڈ ہے یہ آنے والی اولاد کے اعتبار سے بھی, لنکڈ ہے یہ آپ کے آنے والی فیملی لائف کے اعتبار سے. ہمارے یہاں پرائیورٹی صرف اور صرف اس کو دی جاتی ہے, کس کو؟ خاندان کو. اچھا خاندان کو بھی شرافت اور اس کے اعتبار سے نہیں, ہماری کمیونٹی کا. اچھا کمیونٹی کو بھی کس حد تک دیکھنا ہے, شریعت میں اس پر بھی بات کی گئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ریگارڈ لیس کہ کس کمیونٹی کا, بس جیسا بھی ہے, نہیں, ایسا بھی اسلام نہیں کہتا. خاندان کی اپنی ایک اہمیت کہ رسول نے فرمایا ایاک والخزراء الدمن, اپنے آپ کو بچاؤ کیچڑ پر اگنے والے پھولوں سے. قیلا وما الخزراء الدمن یا رسول اللہ, یہ کیچڑ پر اگنے والے جو پھول ہیں یہ کون؟ فرمایا امراۃ الحسنہ فی منبت السو, خوبصورت عورت کہ جو انتہائی پست خاندان سے ہو. تو خاندان کی شرافت اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ جو آج کل بڑے لبرل قسم کے لوگ جو ہمارے یہاں آ گئے, ہم خاندان ماندان کو نہیں دیکھتے, جیسا بھی جیسا, بس لڑکی اچھی ہونی چاہیے, ہم خاندان کو نہیں دیکھتے, بس لڑکا اچھا ہونا چاہیے. بعض جگہوں پر یہ ہے لیکن ہر جگہ پر یہ رول نہیں ہے. خاندان کو دیکھنا ہے, شرافت خاندان کو دیکھنا ہے. لیکن بہرحال جو ہمارے یہاں خاندان کی بات ہوتی ہے وہ فقط کمیونٹی کے اعتبار سے, بس ہم اس کمیونٹی کے ہیں تو اس کمیونٹی, کفویت کے اعتبار سے, ہم کف ہونے کے اعتبار سے کہیں کہیں یہ چیزیں آتی ہیں. وہ انشاءاللہ میرا موضوع آنے والا ہے انہی تقاریر میں, وہ اس موقع پر بیان کروں گا. تو ایک چیز خاندان کو دیکھا جاتا ہے, پیسے کو دیکھا جاتا ہے. مردوں کی جانب سے یعنی لڑکے والوں کی جانب سے صرف خوبصورتی, یعنی اس وقت صرف اور صرف اور صرف خوبصورتی, چاہے لڑکے کو دیکھ لیجئے, چاہے لڑکے کے ماں باپ کو دیکھ لیجئے, کہ حور سے کم جو ان کی بہو ہونی نہیں چاہیے. اور عجیب بات ہے, ٹارچ کے ساتھ, مائکروسکوپ کے ساتھ وہ ساسیں جو ہیں اپنی بہوؤں کو تلاش کرتی ہیں, چاند سی بہو لے کر بھی آتی ہیں اور ویڈیو والوں تک کو دکھاتی ہیں بے حیائی کے ساتھ. لیکن اس کے بعد چند دن گزرتے ہیں, یہی بہو جو ہے چڑیل سے زیادہ بدتر ہو جاتی. یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی نے اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ تعویذات دیکھے جاتے ہیں, جادو کسی نے کر دیا, کسی نے تعویذ گاڑ دیا, کسی نے پتلا گاڑ دیا, ہم اصل غلطیوں کی جانب آتے ہی نہیں کہ ہم نے مسٹیک کہاں پر کی. تو بہرحال روایات ہمیں بتاتی ہیں. میں تقریباً ختم کرنے والا ہوں اپنی گفتگو کو, اس لیے کہ لیڈیز کے اعتبار سے میں نے ایک بات کہہ دی کہ عورت کا حصہ ہے, اسی طریقے سے مرد کے اعتبار سے اس میں چونکہ اس واقعے کے اندر یہ پرائیورٹیز جو ہماری بن گئی بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا, لہذا ایک جلدی جلدی اس روایت کو اس واقعے کو بھی سن لیجئے, ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور وہ یہ کہ شہر رائے جسے ایک زمانے میں مرو کہا جاتا تھا, شہر رائے کا ایک قاضی انتہائی امیر, انتہائی رئیس, مالدار, ہائی اسٹیٹس والا, اور اس کی ایک انتہائی خوبصورت اور نیک سیرت بیٹی, بہت رشتے آ رہے ہیں, اسے فیصلہ کرنے میں بڑی پریشانی ہو رہی. اس کے پاس ایک خدمت گزار, ایک اس کا نوکر, یہ بہت مالدار ہے, اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ انگوروں کا. اس نے اپنے اس نوکر سے کہا, اس خادم سے کہا کہ بھئی کچھ مہینے کے لیے تم جاؤ اور جا کے اس کو ذرا کیئر کرو میرے اس باغ کی, دیکھو کہ کیسا جا رہا ہے, اس کو ٹھیک کرو. یہ چلا گیا اور کچھ مہینوں کے بعد ابھی یہ قاضی اپنے باغ میں آیا, دیکھا کہ اس کا باغ جو ہے وہ جا بجا غنچوں سے اور جو انگور ہیں ان کے گوشوں سے غالباً وہ بھرا ہوا. اس نے غلام کو بلایا, اس نوکر کو بلایا, کہا کہ بھئی کچھ انگور تو لے کر آؤ. وہ گیا اور جا کے ایک بیل سے کچھ انگور توڑے اور لا کے دیے. اس نے کھائے اور تھوک دیے, کہا کہ یہ اتنے کھٹے انگور, کچھ میٹھا انگور لے کر آؤ. پھر یہ ایک طرف گیا اور ادھر سے کچھ انگور توڑ کے لایا دیے, کہا کہ تم یہ کیا لے کر آ رہے ہو, تمہیں یہی نہیں پتا کہ میٹھے انگور کس درخت کے ہیں, یعنی کس بیل کے ہیں. تو غلام نے کہا, اس نوکر نے کہا کہ اپنے پروردگار کی قسم, میں نے ابھی تک اس پوری مدت میں کسی ایک بیل کا بھی انگور توڑ کے نہیں کھایا. کہا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ دیکھیے آپ نے صرف مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ جا کے میرے باغ کی دیکھ بھالی کرو, یہ نہیں کہا تھا کہ پھلوں کو چیک بھی کرو, لہذا میں نے آپ کی اجازت نہیں تھی احتیاط کی اور میں نے ان کو نہیں کھایا. بڑا حیران ہوا کہ اتنا قیمتی ہیرا میرے پاس موجود. اور پھر اس نے کہا کہ اچھا چلو, تمہاری امانت داری کو خدا سلامت رکھے, میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں, کیا تم مجھے دو گے مشورہ؟ کہا کہ فرمائی. کہا دیکھو, میں انتہائی, جانتے ہو کتنا مال ہے میرے پاس, میری ایک بیٹی ہے انتہائی خوبصورت, اب اس کے پاس بہت سارے رشتے آ رہے ہیں, مجھے بتاؤ کہ میں کس کے رشتے کو اختیار کروں. اب یہ خدمت گزار کہتا کہ اے میرے آقا, اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں جو معیار تھا وہ صرف سے اور صرف خاندان تھا, صرف قبیلہ تھا, اور یہ عربوں کا حال تھا, یعنی وہ عرب کے جو رسول خدا سے پہلے بت پرست تھے, قبیلوں کا سسٹم, صرف قبیلے دیکھے جاتے تھے. اور اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر صرف خوبصورتی کو دیکھا جاتا تھا اور دیکھا جاتا, لیکن ہمارے اور آپ کے رسول نے جس چیز کو سب سے زیادہ توجہ دلائی اور جسے معیار بنایا ہے وہ ہے تقوی اور دینداری. اور رسول کے بعد دیکھیے کتنے اچھے انداز میں سارے کرائیٹیریاز بیان کر دیے. رسول سے پہلے دور جاہلیت میں قبیلوں کو کرائیٹیریا بنایا جاتا تھا, عیسائی اور یہودیوں کے اندر خوبصورتی اور حسن و جمال کو کرائیٹیریا بنایا جاتا تھا, رسول نے تقوی اور دینداری کو کرائیٹیریا بنایا, اور رسول کے بعد جو مسلمان تھے ان کی بھی حالت بیان کر دی, انہوں نے کرائیٹیریا بنا دیا پیسے کو, مال کو. تو اے میرے آقا, آپ کے سامنے یہ کرائیٹیریا موجود ہیں, کس کے کرائیٹیریا؟ جس کے کرائیٹیریا کو بھی آپ اختیار کرنا چاہیں اختیار کر لیں. اب یہ جو اس نے جواب سنا, اس کو اپنا جواب بھی مل گیا اور وہ مورد بھی مل گیا, اس لیے کہ وہ آدمی کے جو مالک کی اجازت کے بغیر ایک انگور کا دانہ نہ چکھے اس سے زیادہ متقی اور دیندار کون ہوگا. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اچھا ہے میرے غلام, اس غلام کا نام ہے مبارک, کہ اے مبارک یہ بتا, اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کرنا چاہوں تو تو کیا کرے گا، یعنی تیری کیا خواہش، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ آقا کہاں اور میں کہاں، آپ بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنی گھر والوں سے مشورہ کر لیجئے، پوچھ لیجئے، اگر ان کی جانب تمائل ہو تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت. اب یہ لے کر چلا اپنی زوجہ کے پاس، زوجہ نے اس کے اوصاف کو دیکھا اور زوجہ سے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اس کو میں اپنا داماد بناؤں. زوجہ بھی بہرحال وہی میں نے بتایا کہ نیک آدمی کی جو زوجہ ہوتی، ابھی قاعدہ کلیہ نہ بنائیے گا، نیک آدمی کی زوجہ بھی اس کی سعادت میں سے ایک سعادت ہے کہ وہ نیک ہوتی. اس نے کہا کہ دیکھو مجھے تو اس میں کوئی نقص اور عیب دکھائی نہیں دیتا، لیکن بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیں. اور جب اس کی بیٹی سے معلوم کیا تو ایک مرتبہ بیٹی نے جواب دیا کہ اے میری مادر گرامی، اگر آپ نے دیکھ لیا اور شرافت کے معیار پر یہ شخص پورا اتر رہا ہے تو مجھے بھی آپ نافرما بردار اولاد نہ سمجھیں گی. بس ایک مرتبہ ان کی شادی ہوئی اور ان کو خدا نے ایک بچہ دیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور عبداللہ ابن مبارک نام کا وہ عالم کہ جو انتہائی شہرت یافتہ اور متقی اور پرہیزگار شخص ہے، وہ انہی زوج اور زوجہ کے بطن سے اس دنیا میں وجود میں آیا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارا زندگی کا اہم ترین موڑ ہے کہ جسے واقعا والدین، نہ والدین توجہ دیتے ہیں نہ نوجوان توجہ دیتے ہیں، تو آخر کس طرح سے توجہ دی جائے، کن باتوں پر توجہ دی جائے اور کیا پرائیورٹیز، کیا کرائیٹیریاز اختیار کیے جائے تاکہ اگلی زندگی، میں نے بتایا کہ اگر یہ ہمارا اسٹیپ صحیح ہو جائے تو حتیٰ اگر ہمارا کیریئر وغیرہ جو خراب چل رہا ہے، واقعات ہیں لیکن اب وقت ختم ہو گیا کہ بیوی کی وجہ سے خداوند عالم نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے، کہ وہ بھی ایک واقعات ہے انشاءاللہ ایام فاطمیہ کے بعد آنے والی مجالس میں اس پورشن کو بھی مکمل کیا جائے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بہرحال ایک اطلاع یہ بھی میں آپ کو دے دوں، اگرچہ پچھلے ہفتے میں نے یہ اعلان کر دیا تھا، وہ شب بدھ کے اعتبار سے، بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی تو وہ جو ایک سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں شب جمعہ کے علاوہ، وہ انشاءاللہ ایس ایم ایس کر دیا جائے گا. اور دوسری خبر کہ جو بہت افسوسناک خبر، وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے عزیز اور ہمارے بزرگ جناب شبیر صاحب کے، جو ماسا ہال کے غالباً اونر تھے، ان کا شارجہ میں آج انتقال ہو گیا. اور ان کے صاحبزادے سے میں رابطے میں تھا اور ان کے صاحبزادے کی سچویشن یہی تھی، اس لیے کہ شارجہ اپنے باپ کے ساتھ ایک آدمی جائے اور باپ کا انتقال ہو جائے اور غریب الوطنی ہو، تو سوچیے اس وقت اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی. سب سے پہلی تو ہماری دعا یہی ہے کہ خداوند عالم شبیر صاحب کو محمد والے محمد کے، جن کے نام پر وہ زندہ رہے، غریق رحمت کرے، ان کے ساتھ محشور فرمائے، اور پسماندگان کو، ان کے فرزندگان کو خدا صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن یہیں پر ٹھہر کر فقط میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کتنی زیادہ کبھی ہو سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے وہ بیٹا کہ میں اپنے باپ کے لاشے کو چھوڑ کر خود چلا جاؤں؟ کبھی نہیں کر سکتا، جتنا مرضی نقصان ہو جائے لیکن وہ اپنے بابا کے لاشے کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس کو اطمینان اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک میرے بابا کا لاشا دفن نہ ہو جائے. ہر اولاد اس کے دل کی حالت یہی ہوتی ہے. لیکن کون جانے سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہے. سید سجاد کہ جس وقت کربلا کی یہ قیامت گزر گئی تو ایک مرتبہ سرائے شہدا کو جو تقسیم کیا گیا، 72 سروں کو مختلف قبیلوں کے حوالے کیا گیا، امام مظلوم کا سر مبارک خولی ملعون کے ہاتھوں میں دیا گیا، اور اس کے بعد طریقہ ان ظالموں کا یہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے اپنے مقتولین کو دفن کیا، نماز بھی پڑھی، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، دفن بھی کیا، لیکن شہداء کے لاشیں اسی طریقے سے موجود. اور پھر چونکہ اب یہ سر لے کر جانے انعام کے طور پر، لہذا عجیب منظر تاریخ نے دیکھا، قیامت خیز منظر، کہ ایک مرتبہ ان سروں کو، ان کے سروں سے یعنی خاک کو اور دھول کو ہٹایا جا رہا ہے، پانی سے سروں کو دھویا جا رہا ہے. عجیب منظر ہے، ان کے سروں کو دھویا جا رہا ہے، ان کے سروں کو صاف کیا جا رہا ہے، اور ان جن اجسام مطہر کے یہ سر ہیں وہ بے گور و کفن کربلا کے بن میں خاک و خون میں خلتا. اور پھر اس کے بعد 11 محرم کی زوال تک عمر سعد ملعون اپنے لشکر کے ساتھ موجود رہا، اور جب کفن اور دفن سے فارغ ہو گیا تو ایک مرتبہ یہ حکم دیا کہ حسین کے حرم کو کھلے چہروں کے ساتھ، بے مقنا چادروں، بے مقنا سروں کے ساتھ ایسے اونٹوں پر سوار کیا جائے جس پر نہ کوئی محمل ہے نہ کوئی کجاوا ہے. اور اس کے بعد سید سجاد کو سر سے لے کر پاؤں تک غل و زنجیر کا لباس پہنایا گیا. اور اس کے بعد اب سید سجاد فرماتے ہیں، ذرا سوچ لیجئے گا کہ ایک بیٹے کے لیے کتنا مشکل ہوتا کہ باپ کا لاشا دفن ہونے سے رہ جائے. سید سجاد جب چلے ہیں تو فرماتے ہیں، جس وقت ہم کوفے کے لیے جا رہے تھے اور میری نگاہ جب شہدا کے لاشوں پر پڑی اور میں نے جا بجا اہل بیت کے جوانوں کے لاشوں کو بکھرے ہوئے دیکھا تو ان کی مظلومیت کو دیکھ کر میرا دل اتنا تنگ ہو گیا اور مجھے اتنی اذیت ہوئی کہ سید سجاد خود فرماتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ مجھے محسوس ہو کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے. یہ سجاد کی حالت ہے. اور وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب اس دکیاری بہن نے اپنے بھائی حسین کے لاشے کو دیکھا تو ایک مرتبہ آپ سب نے سنا ہے، مدینے کا رخ کیا اور یہ جملہ کہا، وا محمدہ وا محمدہ صلو علیکا ملک السما، اے میرے نانا آسمانوں کے فرشتوں آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ پر نماز پڑھتے ہیں. وہ حاضہ حسینوں کا، اور میرے نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے پشتے گردن سے ذبح کیا گیا، میرے ماں باپ اس پر فدا ہوں کہ جس کو شہادت کے بعد اس کے لباس کو لوٹ لیا گیا، اس کے امامے کو لوٹ لیا گیا. اور اس کے بعد فرماتی، میرے ماں باپ اس پر فدا ہوں جس کے قلیل سے لشکر کو ایک پہر میں مکمل قتل کر دیا گیا. اور پھر عجیب جملہ جناب شہزادی زینب فرماتی، اور میرے ماں باپ اس پر فدا ہوں جو کتنے غموں کو لے کر پیاسا اس دنیا سے چلا گیا. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مومنین سے گزارش ہے کہ ایک برادر عزیز، ان کی عزیزہ ہے جو انڈیا میں ہیں اور پہلے وہ آئی سی یو میں تھیں، اور اب آپ کی دعاؤں سے صحت سے شرفیاب ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے تقاضا کیا کہ مکمل شفا یابی کے لیے آپ سے التماس کی گئی ہے کہ آپ دعا کریں، اور جو بیمار ہیں ڈاکٹر مرزا جاوید انڈیا حیدرآباد کے، یہ بھی ان کا کل آپریشن ہے دل کا، ان کے لیے دعا کیجئے. آپ کے اگر کوئی عزیز اور رشتہ دار ہیں، ہمارے کوئی عزیز اور رشتہ دار جو بیمار ہیں، ان سب کے لیے دعا کیجئے کہ خداوند عالم بحق بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. اور ایک سورہ فاتحہ کی آپ مومنین سے گزارش ہے کہ آپ سب اس سورہ فاتحہ کے ثواب میں تمام مومنین کو خصوصاً